نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کو تھامے ہوئے ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ ہی نیند، زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہیں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے آگے ہے. اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمانوں کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے. وہ بڑا ہی بلند شان والا اور بڑی عظمت والا ہے. سبحان اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے حقیقت شفاعت. اسلام کا نظریہ شفاعت کیا ہے؟ لیکن اس کی وضاحت سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ شفاعت کے متعلق جتنے نظریات دنیا میں اسلام سے پہلے پائے جاتے رہے ہیں اور ان میں سے اکثر کو اسلام نے باطل نظریات قرار دیا ہے، ان کی بھی وضاحت آپ کے سامنے کر دی جائے. اس موضوع کو میں نے چار عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کے سامنے مشرکین کا نظریہ شفاعت جو تھا اس کی وضاحت پیش کی جائے گی. اس کے بعد اہل کتاب یہود و نصارہ جو اللہ کو مانتے تھے اور آخرت پر ایمان کے دعوے دار بھی تھے، لیکن ان کا نظریہ شفاعت کیا تھا اور قرآن و سنت میں کس طریقے سے اس کا رد پیش کیا گیا. تیسرے نمبر پہ میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ ہر دور کے جاہل عوام اور گمراہ علماء اور مشائخ کا تصور شفاعت جو ہے وہ کیا رہا ہے. اور آخر میں انشاءاللہ اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ اسلام کا صحیح نظریہ شفاعت کیا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں ہم وسیلہ کی حقیقت اور اس کا شرعی مفہوم جو ہے اس کی وضاحت کریں گے. مشرکین کا تصور شفاعت جس کا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ یہ تھا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اللہ کے سوا جن معبودوں کو وہ پوجتے ہیں جو ان کے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں. دوسری جگہ ارشاد فرمائے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا جن دوسروں کو انہوں نے کارساز بنا رکھا ہے، ان سے دعائیں اور فریادیں کرتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو جیسا کہ پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ مشرکین کا تصور خدا یہ تھا کہ اللہ ہے جو اس نے اس کائنات کو بنایا اور پیدا کیا اور اس کائنات میں تمام تصرفات وہ کر رہا ہے، وہ سب اختیارات کا مالک ہے، لیکن اس اللہ نے اس کائنات میں جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کو یہ مقام دے رکھا ہے کہ وہ بھی اس کائنات میں تصرف کرتے ہیں، یا ان کی خوشنودی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری ضروریات اور ہماری مرادوں کو پورا کرتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے آسان انداز میں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بھی ایک برادری بنائی ہوئی ہے جس میں اللہ بڑا خدا ہے اور باقی کچھ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں جن کی رضا اور خوشنودی کے ذریعے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا خدا جو ہے اس کی رضا اور خوشنودی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. اسی طرح ان کے ہاں دیویوں اور دیوتاؤں کا بھی ایک سلسلہ ہے. پھر وہ قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، تو وہ ان کی جو پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، اور پھر جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے، جیسا کہ پہلے ہم توحید اور شرک کے موضوع پہ اس کا مطالعہ کر چکے ہیں کہ جو بت تھے وہ بھی صالحین کے ناموں پہ گڑے گئے تھے اور ان کے پیچھے بھی بزرگوں کا ہی تصور موجود تھا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن کے نام کے ہم نے بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں ان کے ہم جو ہے وہ نظریں اور نیازیں دیتے ہیں، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، ان سے دعائیں اور پھر یادیں کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں قرب حاصل ہوتا ہے اور یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت اور سفارش کرنے والے ہیں. تو مشرکین کا جو تصور شفاعت اور سفارش تھا، چونکہ وہ شرک کے عقیدے پہ قائم تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی کلی نفی کی اور ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ڈرو اس دن کی سختی سے، بچو اس دن کے عذاب سے، جس دن کیا ہوگا، جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں ہو سکے گی، ولا یقبلوا منہا شفاء، اور نہ ہی کسی سے کسی کی شفاعت اور سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی چیز فدیے میں قبول کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی مجرموں کو کہیں سے کوئی کسی قسم کی مدد پہنچے گی. تو یہاں شفاعت کی کلی نفی ہے مشرکین کے حق میں کہ انہیں کسی قسم کی شفاعت اور سفارش جو ہے وہ ان کی نہ کی جا سکے گی اور نہ ہی اس کا انہیں کوئی فائدہ پہنچے گا. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین مکہ جو ہے وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اس طریقے سے جن لوگوں کا یہ تصور تھا کہ یہ صالحین، بزرگان دین، اولیاء عظام یا انبیاء اور رسول جو ہیں، ان کے جو ہے وہ ذریعے اور واسطے اور وسیلے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے نام پہ انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے ان کو پوجتے تھے یا تصویریں بنا رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو یہ پوجتے ہیں یا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں یا جن کو یہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ تو خود اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں، یعنی انبیاء اور رسول ہیں یا ملائکہ ہیں، وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ایہم اقرب، کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل کرتا ہے، ویرجون رحمتہ، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے متلاشی رہتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے خود لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے. تو انبیاء اور اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے یا ان کو سفارشی بناتے تھے، ان کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ تو یہ مشرقین کے حق میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے ان مشرقوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو یہ مشرقین کے حق میں شفاعت کی کلی نفی ہے۔ اسی طرح جو یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اور آیت کے یہود و نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت پر بھی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اور اب جو ان کے ہاں تصور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور اس کی رضا کا، اس میں اتنے تک ہے کہ ایک عام عیسائی جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود بیچارہ دعا بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے تو اس کو چرچ میں جا کر جو ہے وہ پادری کی منت سماجج کرنی پڑتی ہے، اور پھر پادری جو ہے وہ اس کی اللہ کے ہاں سفارش کرتا ہے نعوذ باللہ، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی سفارش جو ہے وہ جاتی ہے اور پھر اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر ان کے عقیدے کے اندر ایک بگاڑ یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کثیر تعداد میں انبیاء اور رسول بھیجے، تو وہ اس جو ہے وہ باطل زعم کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے جو ہے وہ چہتے ہیں، ان کی اولاد ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں بڑا قرب حاصل ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو وہ کہتے تھے ہم تو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے یا خود ان کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کی اولاد، اور نعوذ باللہ اس کے چہیتے ہیں۔ تو اس نظریے کی بنیاد پہ کہ جب اللہ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا، تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم کوئی گناہ کریں گے بھی تو اس کی ہمیں سزا کیا ملے گی۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وقالو، وہ کہتے ہیں لن تمسن النار الا ایام معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر کچھ محدود وقت کے لیے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمیں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی اللہ کا مقرب بندہ آئے گا اور آگ سے پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے اس غلط فہمی کی بنیاد پر وہ بدکاریاں اور غلط کاریاں کرتے جا رہے تھے کہ ہم انبیاء کے چہتے ہیں اور ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ تو اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے، یعنی خدا نے اس کے لیے کوئی سند نازل کی ہے، اس نے کسی کتاب میں جو ہے وہ یہ بات نازل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا نہیں دے گا اور تمہارے گناہوں کی جو ہے تمہیں سزا نہیں ملے گی یا تھوڑے سے وقت کے لیے ملے گی اور اس کے بعد تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا؟ فرمایا فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن بات اصل میں کیا ہے کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، یعنی اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، کوئی سند اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی نازل نہیں کی ہے۔ تو یہ وہ غلط عقیدہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا ہے، جس کے بارے میں آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ انبیاء اور رسول ہوں یا ملائکہ ہوں، فرشتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی مقربین ہیں، وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرنے کی جو ہے وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے جو آج کسی نہ کسی انداز میں کچھ مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم یہود و نصارہ کے قدم بقدم جو ہے ان کی پیروی کرو گے اور ان کا اتباع کرو گے اور ان کے پیچھے چلو گے۔ تو آج بھی جاہل مسلمانوں کے اندر ایک تصور یہ پایا جاتا ہے جو حلال و حرام کی فکر سے جو ہے وہ بالکل آزاد ہیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے بھی بیزار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی جواب دہی کا کوئی احساس جو ہے وہ بھی ان کے اندر نہیں پایا جاتا، لیکن یہ ہے کہ وہ نعتوں اور قوالیوں اور مطلب یہ کہ کچھ ایسی چیزوں کے اندر کہتے باغ جنت میں ممن مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، گویا کہ جنت بنی ہمارے لیے ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم بھی گویا کہ اللہ کے چہتے ہیں، تو رسول کی امت ہونے کی حیثیت سے بس ہم جیسے ویسے بھی ہیں، ٹھیک ہے گناہ گار ہیں، یعنی وہ مطلب یہ کہ بدکاریوں اور بدعمالیوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہود و نصارہ کی طرح اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں، تو جنت بنی ہمارے لیے ہے اور قیامت کے دن دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور مجھے لگتا بھی ہے کہ جنت میں لے جائیں گے. اور اسی بنیاد پہ پھر یہ ہے کہ وہ جو نظریات ایسے گڑے گئے ہیں کہ عرس اور میلے ہوتے ہیں اور بزرگوں کے نام کی جو ہے وہ نظریں اور نیازیں دی جاتی ہیں اور ان کے نام پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں, اور پھر بعض ایسی کہانیاں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں کہ وہ بزرگ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں, ان کے کشف و کرامات اور قصے اور کہانیاں جو بیان کی جاتی ہیں, حتیٰ کہ یہ ہے کہ بعض ان میں سے ایسے بدبخت گمراہ ہیں کہ وہ نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھتے اور ان کے عقیدت مند یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب تو مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں, یعنی وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہوں, انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کے کسی ملک میں ہوں, تو کیا نماز کے وقت پہ وہ نماز نہیں پڑھتے اور ان کے عقیدت مند کہتے ہیں کہ یہ تو مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں. تو کیا ایسا کوئی فلسفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مطلب یہ کہ ہزاروں میل کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا اور وہاں سے مطلب یہ کہ نماز کے وقت میں وہ مدینہ پہنچ جاتا اور وہاں پہنچ کر نماز پڑھتا ہو؟ تو یہ اصل میں وہ شیطانی داؤ پیچ ہیں جس کے ذریعے سے اس نے لوگوں کو گمراہی کے اندر ڈالا ہوا ہے. تو اس نظریے کی بنیاد پر جو لوگ بزرگوں اور صالحین کی نظریں اور نیازیں دیتے ہیں اور ان کا بھی خیال یہ ہے کہ ہاؤ لائے شفان و عند اللہ, یہ اللہ کے محبوب ہیں, اس کے چہتے ہیں اور یہ خوش ہوتے ہیں, تو ان کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوتی ہے, یہ بھی ایک باطل اور غلط نظریہ ہے. اسی طریقے سے کچھ جاہل عوام اور علماء سو ہیں یا گمراہ مشائے ہیں, ان کا شفاعت کے بارے میں ایک غلط نظریہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے ان کے ہاں, اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ دنیا کے حکمرانوں اور بادشاہوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ان کا وہ ایک تصور جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ وہ تصور پھر یہ ہے کہ جس طرح ایک حکمران ہوتا ہے اور اسے اپنی سلطنت کا نظام چلانے کے لیے بہرحال یہ ہے کہ اپنے معاونین وزیر مشیر جو ہے وہ ضرورت ہوتے ہیں, حکومت کے مختلف عہدیداران ہوتے ہیں جن کے تعاون کی اسے ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر وہ اپنا نظام حکومت نہیں چلا سکتا. وہ امور سلطنت میں اور اس کی بادشاہت میں بہرحال یہ ہے کسی نہ کسی انداز میں اس کے معاون اور شریک کار ہوتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کائنات کا بادشاہ اور مالک اور حاکم اور فرمان روا ہے, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی مطلب یہ ہے کہ کچھ کارندے ہیں اور جو بزرگان دین ہیں یا جو انبیاء ہیں جو صالحین ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تصرفات کے اختیارات دیے ہوئے ہیں اور وہ اس کائنات میں تصرف کا اختیار رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی معاملے میں رابطہ کرنے کے بجائے ان بزرگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو مطلب یہ ہے کہ سفارشی سمجھتے ہیں. لیکن یہاں تک اس دنیا میں کسی مطلب یہ ہے کہ حکمران اور بادشاہ کا تعلق ہے تو وہ تو بہرحال یہ ہے کہ اپنے معاونین کا, اپنے کارندوں کا, اپنے وزیروں اور مشیروں اور حکومت کے جو عہدیداران ہیں ان کی شفاعت اور سفارش قبول کرنے کے لیے اس کی مختلف مجبوریوں اور ضرورتیں ہوتی ہیں. مثلاً یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے حکمران سفارش قبول کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے اور کبھی سفارش کرنے والے سے حکمران کی کوئی غرض اٹکی ہوئی ہوتی ہے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سفارش کرنے والے سے بغاوت کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی بات نہیں مانی تو کوئی نہ کوئی جوا رکھنا کہیں ڈال دے گا, اور کبھی سفارش کرنے والے کا کوئی احسان ایسا ہوتا ہے کہ حکمران جو ہوتا ہے اسے اس کا بدلہ چکانا ہوتا ہے, اور کبھی سفارش کرنے والا حکمران کی نظر میں اس قدر محبوب ہوتا ہے کہ اس کی محبت کی وجہ سے اسے اس کی جو ہے وہ سفارش جو ہے وہ قبول کرنا پڑتی ہے. تو اب آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ دیکھیں تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ دنیا کے حکمرانوں سے اس کو تشبیہ دینا ہی گناہ کبیرہ اور کفر ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کائنات کے اندر فرمان روائی کر رہا ہے, حاکمیت کر رہا ہے, اور وہ ہر چیز کے اوپر تصرف کا کلی اختیار رکھتا ہے. وہ اعلیٰ کل شعین قدیر اور وہ بکل شعین عالم, ہر چیز کا اسے علم ہے, ہر چیز کے اوپر تصرف کا اختیار رکھتا ہے اور کوئی چیز اس کے تصرف سے جو ہے وہ باہر نہیں, اور کسی کا نہ وہ محتاج ہے, نہ اسے کسی کی کوئی ضرورت ہے, نہ اس سے کسی کی نہ کسی سے اس کی کوئی حاجت جو ہے وہ مطلب یہ کہ اٹکی ہوئی ہے کہ وہ اللہ حصہ مد ہے, اسے تو کسی قسم کی احتیاج ہے ہی نہیں, وہ تو بے نیاز ہے, اور نہ اس کی کوئی مجبوری ہے, اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایسا محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت میں ایسا گرفتار ہو کہ اس کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بات جو ہے وہ ضروری ہی ماننی پڑے, ایسا معاملہ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. البتہ یہ جو آخری معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے ہیں جیسے انبیاء اور رسول ہیں, اللہ نے تمام انسانوں میں سے ان کو جو ہے وہ چن لیا ہے, پھر صالحین ہیں, اولیاء اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں, تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے, یہاں آ کر کچھ لوگ جو ہیں اس مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کی حیثیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ویسی ہی ہے جیسی دنیا کے حکمرانوں کے ہاں جو ہے ان کے وزیروں اور مشیروں کی جو ہے وہ حیثیت ہوتی ہے۔ تو اس مغالطے کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ایسی محبت نہیں فرماتے ہیں کہ اس کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی جو ہے ایسی غرض ان سے اٹکی ہوئی ہو کہ لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی شفاعت اور سفارش ماننا پڑے۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہمیں اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر انبیاء اور رسولوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کی شفاعت اور سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بعض سفارشات کو مان لیا اور قبول کر لیا اور بعض کو رد بھی کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس کی شفاعت اور سفارش کو قبول کرتا ہے، وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، اور کس کو جو ہے وہ رد کر دیتا ہے۔ مثلاً ہم انبیاء علیہم السلام کی بعض سفارشات کا اور بعض دعاؤں کا اگر قرآن کے اندر جائزہ لیں تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر جو ہے وہ پیغمبر تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے استدعا کرتے ہیں فقال رب ان ابنی من اہلی، کیا ہے میرے رب، یہ ایک طرح کی فریاد ہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی کہ جب وہ طوفان آیا اور جو ہے وہ لوگ ڈوبنے لگے، اس کے اندر غرق ہونے لگے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب کیا ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ سلبی طور پر وہ نوح علیہ السلام کی اہل میں سے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کو نوح علیہ السلام کے اہل سے خارج کر دیا، ارشاد فرمایا انہ عمل ان غیر صالح، یہ تو بدکار انسان ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اس لیے ارشاد فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے کسی ایسی چیز کا سوال نہ کرنا جس کی حقیقت کا تجھے ادراک نہیں ہے، جس کی حقیقت کا تجھے علم نہیں ہے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کے سے کام نہ کرنا۔ یعنی جو شخص شفاعت اور سفارش کا مستحق نہیں ہے کبھی اس کی شفاعت اور سفارش نہ کرنا۔ نبی صلی ایک اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے بیٹے کے لیے شفاعت اور سفارش کرنے سے منع فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا مرتبہ اور مقام ہے، آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہم اس دعا کو اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے بھی ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی دعا ہے، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، والے والدیا اور میرے والدین کو، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اس دن جب تو ہم انسانوں سے حساب لے گا اور لوگ تیرے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، اس دن مجھے میرے والدین کو اور تمام مومنین کو بخش دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو والدین کے لیے دعا کرنے سے بھی منع فرما دیا، اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، جن کا قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ تو طبیعہ کے بت پرست تھے، مشرک تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر جو ہے وہ پیغمبر کو، خلیل اللہ کو، اپنے باپ کی شفاعت اور سفارش کرنے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے سے منع فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ روز محشر شفاعت فرمائیں گے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، کتنے اعزازات ہیں جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو اس طرح کرو کہ عبدہ و رسولہ، میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، عبد بندہ، عبداللہ و رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض دعائیں اور سفارشیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ آپ کی بڑی شدید خواہش تھی کہ ابو طالب اسلام قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے، تو آپ کی چاہت سے کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا تھا اور ان کے حق میں دعائے مغفرت سے روکا نہیں تھا، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کرتے تھے اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سواءٌ علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم نویغفر اللہ لہم، ان کے حق میں آپ مغفرت کی اور بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی ہرگز بخشش نہیں کرے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کی ہرگز بخشش نہیں کرے گا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر 70 مرتبہ بھی اس کے لیے تم مغفرت کی دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا. یعنی جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے، اگرچہ کہ وہ مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، بظاہر روزے بھی رکھتے تھے اور عبادات کا اہتمام بھی کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کے دل ایمان سے خالی تھے، تو ان کی یہ ظاہری عبادات ان کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بخشش کا ذریعہ جو ہے وہ نہیں بن سکے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے لیے استغفار کی درخواست کی، مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن میں نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی جو ہے وہ درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی دعا اور سفارش کا قبول کرنا اور رد کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، خواہ وہ محبوب رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو ہی کیوں نہ ہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو درخواستیں کی، ایک یہ تھی کہ مجھے اپنی ماں کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کی اجازت دے دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی، اور دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے قبر کی جو ہے وہ زیارت کی اجازت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی. اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے اوپر جو ہے وہ زارو قطار روئے. تو اس طرح ہمارے یہاں اصل میں ایک جو ہے وہ گمراہ لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جنہوں نے کچھ خود ساختہ نظریات اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان میں سے بعض کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی نبی کے والدین جو ہیں وہ کافر اور مشرک نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذلک، قرآن کریم کا گویا کہ ایک طرح سے رد ہے. اس پہ انہوں نے پورے پورے فلسفے جو ہے وہ گڑ لیے ہیں، اور قرآن مجید میں جب اس کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ہے وہ بت فروش تھے اور بت بناتے تھے اور بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اپنے باپ کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرنے سے بھی منع کر دیا، تو پھر اس کی مختلف تعویلیں اور توجیہات کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے وہ قرآن کے اندر معنوی تعریف کر ڈالتے ہیں اپنے اس نظریے کی تقویت کے لیے کہ انبیاء اور رسولوں کے جو ہے وہ والدین مشرک نہیں ہو سکتے. اسی طرح جب وہ انبیاء کی بشریت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار جو ہے وہ جب کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی وہ عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ منطق پیش کرتے ہیں. آپ بڑے حیران ہوں گے کہ میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ کاف کی آخری آیت ہے، قل، اے نبی آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ یقیناً میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تو وہ حضرت صاحب نے انا ماں کو، انا کو الگ لکھ کے ماں کو الگ لکھ دیا، اور نیچے ترجمہ یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انا، تم یہ کہو انا بے شک ماں نہیں، انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر نہیں ہوں، نعوذ باللہ. یعنی اس طریقے سے انہوں نے قرآن کے اندر تعریف کر ڈالی کہ یہ آیت اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں، ماں کو الگ لکھ دیا، حالانکہ انما میں نون اس کے بعد جو ہے انا کے ساتھ جو ہے وہ ماں اکٹھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح، تمہاری مثل، مثلکم، تمہاری طرح جو ہے بشر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کھاتے پیتے تھے، انہیں بھی بھوک لگتی تھی، انہیں بھی تکلیف پہنچتی تھی، وہ بھی بیمار ہوتے تھے، وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، بچپن سے لے کر جو ہے وہ جوان ہوئے، پھر ان کے اوپر وہی نازل ہوئی، پھر انسان کی طرح جو ہے ان کو بھی موت آئی، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ غسل کفن دیا گیا. یعنی یہ ساری باتیں جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح ہیں جس طرح ایک عام انسان کے ساتھ یہ چیزیں پیش آتی ہیں، لیکن وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے قرآن کے اندر بھی جو ہے وہ تعریف کر ڈالی ہے. تو ان لوگوں کے ہاں جو تصور شفاعت پایا جاتا ہے وہ بالکل گمراہ کن ہے. اس حوالے سے میں ایک اور حدیث مبارکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا باپ کہاں ہے، اس کا باپ جو مطلب شرک کی حالت میں مر گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ جہنم میں ہے. تو وہ شخص کچھ کبیدہ خاطر ہوا، پریشان ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے لگا تو اس کو پھر بلایا. جب وہ قریب آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تیرا باپ بھی اور میرا باپ بھی دونوں جہنمی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے قبر سے نکال کر کلمہ پڑھوا دیا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے. حتیٰ کہ وہ گمراہی میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام پہ جو ہے وہ عمرے کرتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں ان کے نام پہ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اور وہ اس جو ہے وہ کیا معاملہ اختیار کر رہے ہیں. ہمیں اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ ہم اس بات کا کوئی فیصلہ کریں, لیکن ایک حدیث مبارکہ جو صحیح حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ یہ جو باطل نظریات ہیں کہ کسی نبی کے والدین جو ہیں وہ کافر یا مشرک نہیں ہو سکتے, اس کا قرآن و سنت سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. اب اسلام کے تصور شفاعت اور علماء اہل سنت والجماعت کے شفاعت کے بارے میں جو نظریہ ہے اس کی وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور یہاں میں ایک اور بات کی وضاحت پہلے کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہے یا اسلام کے اندر اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہے. اور اس کی وضاحت کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں دینی اور شرعی اصطلاحات کو مختلف گروہ اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ غلط معنوں میں استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ ایک گروہ نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا رکھا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی اہل سنت والجماعت ہیں, حالانکہ شریعت کے اندر دین اسلام میں اہل سنت والجماعت کی اصطلاح جو ہے وہ غیر اہل سنت والجماعت کے جو ہے وہ مقابلے میں استعمال کی جاتی ہے. اور غیر اہل سنت والجماعت کون لوگ ہیں؟ ان میں اہل بدعت ہیں, شیعہ رافضی ہیں اور معتزلہ ہیں, خارجی اور منکرین حدیث وغیرہ جو ہیں یہ غیر اہل سنت والجماعت ہیں. جہاں تک اہل سنت والجماعت کا تعلق ہے تو اہل سنت والجماعت کے ہمیشہ سے جو ہے وہ پانچ بڑے گروہ معروف ہیں اور آج بھی دنیا کے اندر یہی پانچ بڑے گروہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں, جن میں چار ائمہ اربعہ کے مقلدین ہیں اور پانچویں اہل حدیث ہیں, جن کو بعض لوگ جو اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں. تو یہ پانچ گروہ ہیں جو سب کے سب علماء اہل سنت کہلاتے ہیں. یعنی یہ سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دین کا دوسرا بنیادی ماخذ سمجھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت کو قرآن کی مستقل تشریح مانتے ہیں. یہ گروہ جو ہے اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے اور اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی گروہ ہیں وہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ انبیاء اکرام اور صالحین گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے. یہ شفاعت کی کتنی اقسام ہیں اور اس کا صحیح تصور اسلام کے اندر کیا ہے؟ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام, صالحین, اولیاء کرام, بزرگان دین, علماء کرام, اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاعت کا اذن دے گا اور یہ گنہگار بندوں کی شفاعت فرمائیں گے. تو اس میں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفاعت ہے اس کی دو اقسام ہیں, ایک آپ کی خصوصی شفاعت ہے اور ایک عمومی شفاعت ہے. خصوصی شفاعت وہ ہے جس کو علماء شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں, اور یہ وہ شفاعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جب تمام مخلوق محشر کے میدان میں حساب کتاب کی منتظر ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس باری باری جائیں گے اور ان سے استدعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں اور اللہ سے عرض کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حساب کتاب شروع کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کسی نہ کسی طرح معذرت کر دیں گے اور پھر جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا. بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر جو ہے اس کی روایت ملتی ہے, میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا, سر سجدے میں رکھوں گا, اللہ سے گریہ وزاری کروں گا اور اللہ سے استدعا کروں گا کہ وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے اپنے بندوں کا حساب لے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم دیں گے کہ سر اٹھاؤ, تمہاری شفاعت اور سفارش جو ہے وہ قبول کر دی گئی اور بندوں سے حساب لیا جائے گا. اس کو شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں فرمائیں گے اور پھر بندوں سے ان کا حساب لیا جائے گا. اور اس مقام پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا ہے اور یہ جو اعزاز اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ کا, اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے اور احادیث کے اندر بھی ملتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں، عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. یا اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا کی تعلیم دی ہے، ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی مؤذن ایک کلمہ کہہ کر جب خاموش ہوتا ہے تو ہمیں بھی وہی کلمہ دہرانا چاہیے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم مجھ پر درود پڑھو، اور اس درود کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک دعا کی تعلیم دی ہے جس کو مختلف محدثین نے روایت کیا ہے، اور ہر مسلمان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس دعا کو زبانی یاد کر لے اور پڑھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو اور اللہ تبارک و تعالی سے میرے لیے وسیلہ طلب کیا کرو. اللہم رب ہذہ الدعوت التامۃ والصلاۃ القائمۃ. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یوں کہا کرو، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، کہ تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما. وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پہ فائز فرما جو مقام محمود ہے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. یعنی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عنقریب اللہ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا، اس مقام محمود کا نام الوسیلہ بھی ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی اپنے ایک ہی بندے کو وہ مرتبہ عطا فرمائے گا. گویا کہ جنت میں ایک اعلیٰ اور عرفا مقام ایسا ہے جس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ وہ عرش کے بالکل قریب ہے، اسی کا نام الوسیلہ ہے، اور ہمیں اس بات کی ہدایت کی کہ تم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو، یعنی دعا کرو اللہ سے کہ اللہ مجھے الوسیلہ عطا فرمائے، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک ہی مقام ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی ایک بندے کو عطا فرمائے گا، اور میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ وہ مقام اللہ تعالیٰ مجھے ہی عطا فرمائے گا. لیکن امتیوں سے یہ کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اور الوسیلہ عطا فرمائے. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کے لیے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ایک دعا کے بارے میں تصور ہے کہ دعا ایک گناہگار آدمی جو ہے وہ کسی بزرگ کے پاس ہی جا کر اس سے دعا کروائے اگر دعا کروانی ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کسی بھی دوسرے مسلمان کو اپنے حق میں دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور پھر یہ کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں اس کی کتنی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے میرا امتی، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے نا، اللہم صل علی محمد، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمت نازل فرما. تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمت نازل فرما، تو یہ بھی تو ایک درود بھی جو ہے وہ ایک طرح کی دعا ہی ہے. تو یہ جو شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ ہے جو میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا جو مقام محمود یا مقام الوسیلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار امتیوں کی شفاعت بھی فرمائیں گے، اور اس مضمون کی حدیثیں بخاری اور مسلم، مسند امام احمد اور ابو داود رحمہم اللہ، تمام محدثین نے اس مضمون کی احادیث جو ہیں ان کو روایت کیا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہگار لوگ جن کے دل میں ایمان ہوگا جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد اہل شفاعت کی شفاعت سے دوزخ سے نکال دیے جائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جل کر بالکل کوئلہ ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو حکم دیں گے کہ ان پر جنت کی نہروں کا پانی انڈیل دیں، یعنی جن کے حق میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو شفاعت کا اذن دیں گے تو ان کے بارے میں اللہ حکم دیں گے کہ ان کے اوپر جنت کا پانی انڈیل دیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جنت کے پانی کی وجہ سے جو جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے وہ اس طرح جی اٹھیں گے جس طرح پانی سے نباتات ہری بھری ہو جاتی ہیں, پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا شفاعت کے ذریعے سے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو شفاعت ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کسی کی شفاعت اور سفارش کے بعد وہ لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا جن کے دل میں ایمان ہوگا یا جنہوں نے خلوص سے کلمہ پڑھا ہوگا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو حقیقت میں جو ہے وہ ایک اعزاز اور اکرام سے نوازنا چاہتا ہے, اور سفارش کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ اعزاز اور اکرام جو دینا چاہتا ہے کہ ان کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا, تو یہ گویا کہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے جس میں انبیاء اکرام ہیں, اولیاء اعظام ہیں, صالحین ہیں, بزرگان دین ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حکم کن سے جو ہے ان کو اچھا کر لیتا جو جہنم کے اندر جل کر کوئلہ ہو گئے تھے, اور اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کر لیتا, لیکن ان کو یہ اعزاز جو ہے پھر کس طریقے سے ملتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا جو سلسلہ نکالا ہے یہ حقیقت میں ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اب یہ شفاعت ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو جو ہے جو صالح ہے یا بزرگ ہے یا نبی ہے اس کے پاس شفاعت کا ایسا اختیار ہے کہ وہ جس کی چاہے گا شفاعت کرے گا اور جس کو چاہے گا جہنم سے جو ہے وہ نکال کر جنت میں لے جائے گا, بلکہ اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں, اور قرآن کے اندر ان قواعد و ضوابط کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, جس میں تین معروف جو ہے وہ قواعد ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر ہمیں ملتا ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے جو آیت الکرسی قرآن مجید کی جو عظیم الشان آیہ مبارکہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے, اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی اس کا ذکر ہے, اور اسی نسبت سے میں نے ابتدا میں اس کی تلاوت بھی کی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے, کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو اللہ کے اذن کے بغیر اللہ کے ہاں شفاعت اور سفارش کر سکے. اور اس سے بھی جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل للہ الشفاعت جمیع, شفاعت کا کلی اختیار اللہ کے پاس ہے, اللہ کے پاس شفاعت کا اختیار ہے. کل للہ الشفاعت جمیع, آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, للہ الشفاعت جمیع, شفاعت کا کل اختیار اللہ کے پاس ہے. اب دوسری بات کیا بیان کی گئی کہ من الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت اور سفارش نہیں کر سکے گا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ نبا میں, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, جس روز روح الامین جبریل امین فرشتوں کے سردار اور تمام ملائکہ صفیں باندھے کھڑے ہوں گے, صف باندھے کھڑے ہوں گے, لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, کوئی نبی کوئی فرشتہ کوئی فرشتوں کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کلام کرنے کی جرت اور ہمت نہیں کر سکے گا, الا من اذن له الرحمن, مگر جس کو اجازت ملے گی رحمان کی طرف سے. سبحان اللہ, اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت اور سفارش کرے گا, اجازت کے بغیر شفاعت اور سفارش نہیں کر سکے گا. اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے, یعنی پہلی چیز کہ شفاعت کا اختیار اللہ کے پاس ہے, دوسری چیز کہ اللہ جس کو اذن دے گا وہ شفاعت اور سفارش کرے گا, اور تیسری چیز ہے ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن له, ولا تنفع الشفاعت عندہ, اللہ کے ہاں کسی کو شفاعت اور سفارش سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا, الا لمن اذن له, مگر جس کے حق میں اللہ اجازت دے گا شفاعت کی. یعنی پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کو جس کو اللہ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا, اب یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ جس کے حق میں شفاعت کی اجازت دی جائے گی اسی کے حق میں شفاعت کی جا سکے گی, کسی اور کے حق میں شفاعت نہیں کی جا سکے گی. یعنی شفاعت کا اختیار اللہ کے پاس ہے, اللہ جس بندے کو چاہے گا شفاعت کی اجازت دے گا, اور جس کے حق میں چاہے گا شفاعت کی اجازت دے گا اسی کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی. سورہ نجم میں ارشاد فرمایا لا تغنی شفاعتہم شیئا, کسی کی شفاعت ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی, الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى, مگر جس کے لیے اللہ اجازت دے اور اس کی شفاعت اور سفارش کو سننا پسند کرے. یعنی یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کس کے حق میں شفاعت اور سفارش پسند کرے گا، اسی کے حق میں شفاعت اور سفارش جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگی، اور انبیاء اور صالحین شفاعت اور سفارش کریں گے بھی اسی کی جس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت دے گا۔ تو یہ ہے شفاعت کا وہ اصول جو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ شفاعت کا کلی اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو شفاعت کا اذن دے گا وہ شفاعت کرے گا، اور جس بندے کے حق میں شفاعت کی اجازت دی جائے گی اسی بندے کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے خلوص کے ساتھ کلمہ توحید پڑھا ہوگا اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی شفاعت کے ذریعے سے اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ غیر اہل سنت والجماعت میں سے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کے لیے شفاعت اور سفارش نہیں ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہگار سے گناہگار انسان بھی اگر اس نے خلوص سے کلمہ پڑھا تو وہ اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتنے کے بعد شفاعت اور سفارش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے، حتیٰ کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو جہنم کی آگ سے سزا بھگتنے کے بعد خلاصی مل جائے گی اور شفاعت اور سفارش کے ذریعے سے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جو سخت جھنجھوڑ دینے والی اور ہلا دینے والی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ قیل من یابا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ قال من اطاعنی فدخل الجنہ، ارشاد فرمایا جو میری اطاعت کرنے والا ہے فدخل الجنہ، پس وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرنے والا ہے وہ انکار کرنے والا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور رسول کی نافرمانیاں کرنے والا جو ہے وہ منکرین کے اندر شامل ہے، وہ انکار کرنے والا ہے، گویا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر بخاری اور مسلم اور مسند امام احمد اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے، یہ محدثین کرام اس روایت کو بیان کرتے ہیں، یہ بہت طویل روایت کا ایک مختصر خلاصہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور بڑا طویل خطبہ تھا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے اندر خیانت کرنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا، اور اس فعل قبیح یعنی بدیانتی اور خیانت کرنے کو گناہ عظیم قرار دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اس حال میں میرے پاس آئے کہ اس کی گردن پر ایک بکری سوار ہو، یعنی وہ بکری اس نے مال غنیمت میں سے چوری کر لی ہو، یعنی خیانت کر لی ہو مال غنیمت میں، اور وہ بکری اس کی گردن کے اوپر سوار ہو کر میمے کر رہی ہو، اور پھر ارشاد فرمایا یا یہ ہے کہ اس کی گردن پہ ایک گھوڑا سوار ہو اور وہ ہن ہنا رہا ہو، اور وہ شخص مجھ سے فریاد کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، میں نے جو خیانت کی تھی اس کی جو سزا ملنے والی ہے اس سے مجھے بچا لیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس وقت تم مجھ سے درخواست کرو گے تو میں تم کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا، میں نے تجھے دنیا میں واضح کر دیا تھا کہ بدیانتی اور خیانت بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جو شخص بدیانتی اور خیانت کرنے والا ہے دیانتدار نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کیفیت میں اگر میرے پاس آؤ گے تو میں تم سے برات کا اعلان کر دوں گا۔ اسی طرح اس طویل حدیث میں پھر آگے چل کے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کوئی شتر مرغ جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ گردن کے اوپر سوار ہو اور تم مجھ سے فریاد کرو، پھر ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ سونے چاندی کا کوئی وزن جو ہے وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر جو ہے وہ تم میرے پاس آؤ، ارشاد فرمایا ایسا نہ ہو کہ کوئی کپڑوں کے تھان جو ہیں ان کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر تم میرے پاس آؤ۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس بات کو واضح کر دیا کہ ایک بددیانت اور خائن انسان جو ہے اگر اس نے ناجائز ذریعوں سے جو ہے وہ مال بٹورا ہے اور دوسروں کے حقوق تلف کیے ہیں، دوسروں کے حق مارے ہیں، اور وہ قیامت کے دن آ کر مجھ سے فریاد کرتا ہے کہ آگسنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو ہے میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، میری مدد کیجیے، اللہ سے میری سفارش کیجیے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صاف جواب دے دوں گا کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، میں نے خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا کہ حق اور باطل کیا ہے، سچ اور جھوٹ کیا ہے، بدیانتی اور خیانت کی سزا کیا ہے، تم نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً شفاعت فرمائیں گے، لیکن یہ شفاعت ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو اپنی حد وسع تک نیک اعمال کی کوشش کرنے کے باوجود گناہوں میں آلودہ ہو گئے، جان بوجھ کر خیانتیں اور بدکاریاں کرنے والے لوگ جو کبھی خدا سے نہیں ڈرتے اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق نہیں ہو سکیں گے۔ مزید بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث مروی ہے اور یہ بخاری کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی ایک نہر عطا فرمائی ہے جس کا نام کوثر ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو جام پلائیں گے، جس کے لیے ہم ہمیشہ نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوض کوثر سے سیراب کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایک دل ہلا دینے والا جو ہے وہ منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر پر جو ہے وہ تمہارے آنے کا منتظر ہوں گا، اور پھر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگ ہیں جو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیے جائیں گے، روک دیے جائیں گے، تو میں عرض کروں گا فرشتے سے، یہ کہوں گا جس نے ان کو روکا ہوگا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، تو جواب دیا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ تو الٹے پاؤں پھر گئے تھے، یعنی آپ کے بعد یا تو یہ مرتد ہو گئے تھے یا تو یہ ہے کہ آپ نے انہوں نے آپ کے دین کے اندر جو ہے وہ تحریف کر ڈالی تھی۔ بخاری کی دوسری روایت ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں ہے اس کے بعد جو فرمایا کہ میں اس وقت وہی بات کہوں گا جب فرشتہ ان لوگوں کو مجھ سے روک دے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت یہی بات کہوں گا جو بندہ صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی۔ کیا بات کہی تھی انہوں نے؟ کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا اس وقت تک میں ان پر نگران تھا، جب اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا تو اب تو ان کے اوپر نگران ہے اور تجھے معلوم ہے انہوں نے کیا کیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں بھی وہی بات کہوں گا جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، کہ اے میرے رب جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا اس وقت تک میں ان پر نگران تھا، جب تو نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا میں ان کے درمیان موجود نہیں ہوں، تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو ان کے حال کو بہتر جاننے والا ہے، اب تو ان کے اوپر نگران اور نگہبان ہے، تو سب کے حال کو بہتر جاننے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہی بات کہوں گا اور اس کے بعد یہ کہوں گا کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو سزا دے تو بہرحال یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف دے کر دے تو تو غالب اور حکیم ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتنہ ارتداد جو رونما ہوا تھا، جس میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور کچھ لوگ جو ہے وہ ختم نبوت کا انکار کر بیٹھے تھے اور اس کی وجہ سے مرتد ہو گئے تھے اور انہوں نے دوبارہ جو ہے اپنی زندگی میں کلمہ ان کو پڑھنا نصیب نہیں ہوا، وہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے تو فرشتہ ان کو روک دے گا۔ اور دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، مسلم کی یہ روایت ہے کہ جب میں یہ کہوں گا کہ یہ میرے صحابی ہیں تو فرشتہ مجھ سے یہ کہے گا وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا نئی نئی بدعات ایجاد کر دی تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دین کے اندر کیا بدعات اور خرافات ایجاد کر دی تھی، یہ خواہ اس دور کے لوگوں نے کی ہوں جو اس دن گمراہ ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے تھے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کے پیچھے چل پڑے تھے، اس کے باوجود اسلام کا نام لیتے تھے، خواہ وہ لوگ ہوں یا قیامت تک آنے والے وہ کلمہ گو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حقیقی کے اندر بدعات اور خرافات کو ایجاد اور رائج کر لیا، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور آپ کے حوض کوثر سے محروم رہیں گے۔ اس سے ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ جب فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دین کے اندر کیا نئی بدعات جو ہے وہ داخل کر لی تھیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوتا کہ ان لوگوں نے دین کے اندر بدعات ایجاد کر دی تھی یا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد مرتد ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے یہ نہ کہتے کہ یہ تو میرے امتی اور یہ تو میرے صحابی ہیں۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عالم الغیب تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، البتہ غیب کی وہ باتیں جو اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو ان کا علم دیا ہے وہ اللہ کے بتانے سے وہ امت کو بتاتے ہیں اور امت کو ان کی خبر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ تھی نظریہ شفاعت کی وضاحت اور اس کی تحقیق کہ شفاعت کا جو نظریہ باطل ہے، غلط نظریہ ہے، اس کا رد ہمارے سامنے آ گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جس کی جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے شفاعت اور سفارش کر دیں گے، اس بنیاد پر وہ گمراہیوں کے اندر مبتلا ہیں، تو یہ شفاعت باطلہ ہے۔ شفاعت کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ جس بندے کو اذن دے گا وہ شفاعت کرے گا اور جس کے حق میں اذن دیا جائے گا اسی کے حق میں شفاعت اور سفارش قبول کی جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کا راستہ اختیار کریں کہ اسی ذریعے سے ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔